بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت ختمی مرتبت کی شان میں بے شمار آیتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کی ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے سر پر ابدیت کا تاج رکھا ہے اور ہمیں اپنا بندہ قرار دیا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، بلکہ دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں بندے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اور یہ سلسلہ ابھی نہیں شروع ہوا ہے، بلکہ ہمارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے. لاکھوں بندے گزر چکے، کروڑوں بندے گزر چکے، اور اب بھی پوری دنیا بھری ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ان تمام بندگان خدا میں سے، جن کی تعداد بے شمار ہے، بے حساب ہے، ان میں سے کسی ایک بندے کا تذکرہ کرنا چاہیں اور اس بندے کا تذکرہ کرے، تو ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ کس بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد کیا ہے اور کس کا ذکر کیا ہے؟ کون مراد ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں بندے کو اپنی بارگاہ میں بلایا، تو آپ یہ کیسے سمجھیں گے کہ کس بندے کو بلایا ہے؟ میں نے اپنے فلاں بندے سے گفتگو کی، تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ کس بندے سے گفتگو کی؟ اس لیے کہ بندے تو بہت ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کون سا بندہ ہے ہم کیا سمجھیں؟ کس بندے کو مراد لیا ہے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ تو اب نام لینا پڑے گا اس بندے کا، جس بندے کو مراد لیا گیا ہے اس بندے کا نام لینا پڑے گا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان بے شمار بندوں میں کس بندے کو مراد لیا ہے. تو اس بندے کا نام لینا ضروری ہے. تو چنانچہ جب اپنے خلیل کو یاد کرنا ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا: وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيم، کہ ہمارے بندوں میں سے ابراہیم کو یاد کرو. اولیاء کو یاد کرنا در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا ہے. ولی کے چہرے کی طرف دیکھنا اس لیے عبادت ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آتی ہے. اب اگر جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے، اس بندے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے. خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو یاد کرو، یعنی ان کی یاد میری یاد ہے. وذکر عبادنا ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کو یاد کرو، وذکر عبادنا ایوب، میرے بندے ایوب کو یاد کرو. تو نام لینے کی ضرورت پڑی کہ فلاں بندے کو یاد کرو، فلاں بندے کو ذکر کرو اور اس کو یاد رکھو، اس کا تذکرہ کرو. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی صرف عبد کہہ کے پکارتا ہے تو کس کو ہم مراد لیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. اب اس اسرا بعبده سے کس کو مراد لیا جائے؟ کہ وہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، اب تو اپنے بندے کو لے گیا، تو کون سا بندہ ہے جس کو اللہ لے گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مطلق لفظ عبد کہیں استعمال کیا جائے تو سوائے ذات مصطفیٰ کے اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اسرا بعبده، یہ ہی کی جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے. یعنی یہ ہویت الہیہ سے رشتہ گویا جڑ رہا ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے، یعنی ذات پروردگار کا ہے، ہو کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی خدا وہ ہے، کبھی اس نے ہوا کے ذریعے سے اپنی طرف اشارہ کروایا، کبھی ہو کے ذریعے سے اپنی ذات کی طرف اشارہ کروایا. اللہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں الف کو آپ نکال لیں تو للہ بھی اللہ ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، للہ سے لام کو نکال لیں تو لہو بھی اسی کا نام ہے، اور لام کو بھی نکال لیں تو ہو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ اس میں جامع کمالات جلالیہ و جمالیہ ہے. تو گویا لفظ اللہ سے اگر رشتہ جڑ جاتا ہے تو عبداللہ قرار پاتا ہے. تو کبھی کبھی کوئی بندہ، سارے بندے اللہ کے ہیں، لیکن کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عبد غنی ہے، یعنی اس میں جزئیہ الہیہ سے اس کا رشتہ ہے. ہم سب کیا ہیں؟ کسی ایک اسم پروردگار سے منسوب ہیں، عبد غفار ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبد الجبار ہیں، عبد الغفار ہیں. تو ایک ایک اسم جزئی سے منسوب ہے، اسماء جزئیہ الہیہ سے نسبت رکھتے ہیں. لیکن اگر لفظ اللہ سے نسبت رکھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ عبداللہ ہو جائے گا. اس میں جامع سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑ لیا. لیکن اگر اللہ سے بلند ہو کے لفظ اللہ سے ہٹ کر ہو سے رشتہ جوڑ لے، عبدہو بن جائے، یعنی الوہیت سے بڑھ کر ہویت الہیہ ہے، یعنی وہ منزل ہے ہویت الہیہ کی کہ جہاں بندہ اپنی شناخت ختم کر کے اللہ کی اس ہویت ذات الہیہ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے کہ عبد مطلق صرف بندہ رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا، نام و نشان سب کچھ اپنا ختم کر دیتا ہے، صرف عبد. اگر صرف اور صرف عبد کہا جائے تو سوائے ذات مصطفیٰ کے اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا. سب عبادنا کی منزل میں ہے، ہمارے نبی عبدہو کی منزل میں ہے، سب عبادنا ہے، عبادنا ایوب، عبادنا ابراہیم، لیکن ہمارے نبی کیا ہیں؟ عبدہو کی منزل میں ہے. صرف اور صرف عبد کہا جائے تو کوئی اور، جس طرح سے صرف رب کہا جائے تو سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو اس رب سے ذہن کدھر جاتا ہے، کس رب کی طرف جاتا ہے؟ سوائے رب العزت کے اور کسی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے. یعنی اگر صرف رب کہا جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے اگر لفظ عبد کہا جائے تو سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سلام یا رسول اللہ، یا
تو معلوم ہوا کہ اگر صرف عبد کہا جائے تو آپ کہیں گے میں بھی عبد ہوں، آپ کہیں گے میں بھی عبد ہوں. نہیں، کوئی عبد ہے ہی نہیں. اگر عبد کہا جائے تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی ہے ہی نہیں عبد میں. رب کہا جائے تو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور رب ہے ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں رب کسی اور کو بھی کہا جا سکتا ہے عربی زبان میں، تو وہاں پر آپ کو قید لگانا ہوگی، جیسے رب البیت کہنا ہوگا تاکہ آپ کا ذہن اللہ کی طرف نہ جائے. رب البیت، رب الدجاج کہنا پڑے گا آپ کو، یعنی مطلق آپ نہیں کہہ سکتے، مرکب کہنا پڑے گا. صرف لفظ مطلق آپ نہیں استعمال کر سکتے. وعبد رب کا، اپنے رب کی عبادت کرو، تو اس سے کون مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اسرا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے لے گیا؟ عبد کہا گیا نا، اسرا بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا. آپ کہیے میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے لے گیا تھا، اس سے مراد میں ہوں. آپ کہیں گے اس سے مراد میں ہوں، آپ کہیں گے اس سے مراد میں ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اگر صرف عبد استعمال کیا جائے مطلق طور کے اوپر تو اس میں کوئی اور مراد ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس میں ابراہیم خلیل آئیں گے عبد کہیں گے، نہ نوح علیہ السلام ہے، سب عبادنا ہے، عبد صرف مصطفیٰ کی ذات ہے. لباس بندگی اور لباس عبدیت جس ذات کے اوپر مکمل ہوتا ہے وہ ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. اب اگر کسی کو بندہ بننا ہے تو ان کے جیسا بننا پڑے گا، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ان کی اتباع کرنا ہوگا. ان کا لباس جس کے اوپر پورا آ جائے وہ حقیقت میں سچا بندہ ہے، اور جس کے اوپر لباس مصطفیٰ پورا نہ اترے وہ صحیح معنوں میں بندے خدا نہیں ہو سکتا.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
اللہ اکبر، رسالت،
یا رسول اللہ،
محمدی،
یا علی،
نعرہ حیدری،
یا علی،
نعرہ خوشنودی رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ برائے عظمت و فضیلت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوص دل سے بلند تر
محمد.
تو تمام بندگان میں ہمارے نبی کا مرتبہ تمام انبیاء سے بلند ہے، تمام رسولوں سے جدا گانا ہے. ہمارے نبی کا مرتبہ تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام اولیاء، تمام خاصان خدا، بلکہ تمام خلق خدا میں اگر فرد فرید کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. تنہا کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ محمد ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ مدح کی جائے اسے، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے. محمود، اور محمود اللہ کی ذات ہے، اور جس کی بہت زیادہ مدح کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے. یعنی سارے بندے مل کر جس کی مدح کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدح کرے اسے محمد کہتے ہیں. ہم کیا، ہماری تعریف کیا، وہ تعریف کرے تو کوئی بات ہے. ہم خود اپنی تعریف کر لیں تو کیا بڑی بات ہے، اور سارے بندے مل کے اللہ کی تعریف کریں تو کیا اللہ کے کمال میں اضافہ ہونے والا ہے؟ نہیں. لیکن اگر اللہ کسی بندے کی تعریف کر دے تو بندے کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا. انک لعلی خلق عظیم. اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کے اخلاق کو کامل کیا ہے، ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا ہے. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو اللہ بلند کر سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، بات کو مختصر کروں کہ سارے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں. کون سا بندہ ہے جو قرب نہیں چاہتا؟ جب تک کہ بندہ اللہ سے قریب نہ ہو، بندگی کو عظمت نہیں ملتی، بندگی کو وقار نہیں ملتا، بندگی کو کمال نہیں ملتا. تو ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائے. جناب خلیل یہی کہتے ہیں، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. سب یہی کہتے ہیں، پروردگار مجھے بلا لے، میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن جس ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب آنا چاہتے ہیں، ہم جسے بلانا چاہتے ہیں وہ محمد کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، کہ جس کو ہم بلاتے ہیں اسرا بعبدہ، اس کا پروردگار اسے راتوں رات لے گیا. وہ سب جاتے ہیں، مصطفیٰ کو بلایا جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ ہر نبی یہ کہتا ہے، پروردگار میرے قلب کو کشادہ فرما، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ فرما، میرے سینے کو کھول دے. کیوں؟ اس لیے کہ تبلیغ کرنے کے لیے قلب کا وسیع ہونا ضروری ہے. تنگ دل لوگ تبلیغ نہیں کر سکتے. جن کے دل میں تنگی ہے، جو کمزور دل کے لوگ ہیں، وہ تو ایک گالی سنتے ہی جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے، ایک جھڑکی سنتے ہی جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. انبیاء میدان میں کھڑے ہو کر ہزاروں پتھر کھاتے تھے، لیکن پلٹ کے گھر کی طرف نہیں دیکھتے تھے، چھپنے کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر سے نکل کر جو ہے وہ میدان میں کھڑے ہوتے تھے. جہاں پتھر برستے تھے وہاں یہ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. جہاں سے کچرا پھینکا جاتا تھا اسی راستے سے گزرتے تھے. ہم اور آپ ہوں تو جس راستے سے کچرا پھینکا جائے اس راستے سے جو ہے وہ ہم گلی بدل لیتے ہیں، کوچا بدل لیتے ہیں، ہم راستہ بدل لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر، ہمارے دل میں اتنا تحمل ہے ہی نہیں، ہمارے نفس میں اتنا تحمل ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے سر پر کچرا پھینکتے ہوئے برداشت کر سکیں. جو کچرا پھینکے گا ہم اس کی آنکھ نکال لیں گے، اس کو اوپر چڑھ کے اس کو پھینک دیں گے، ہے نا. لیکن ذات مصطفیٰ وہ ہے جو کوچے سے گزر رہے ہیں اور بڑھیا اوپر سے کچرا پھینک رہی ہے. یہ نہیں کہ راستہ بدل دیں. جس سر کے اوپر، جس بال پر کچرا پھینکا گیا تھا نا کل، آج جو کچرا پھینکنے والے تھے ان کی اولادیں صف میں ٹھہری ہوئی ہیں ان بالوں کی زیارت کرنے کے لیے. حضور کے ایک بال کے نام سے حضرت بال کی درگاہ بنا دی گئی، اتنی بڑی درگاہ بنا دی گئی. اس میں کیا ہے؟ حضور کے بال کی زیارت ہوتی ہے. جس بال پہ کچرا پھینکا جاتا تھا، اللہ نے ان بالوں کو اتنا متبرک بنا دیا کہ پھینکنے والوں کی نسلیں چومنے کے لیے لائن میں ٹھہری ہوئی ہیں. کیسے تھے وہ بال؟ کتنی عظیم تھے وہ بال کہ اللہ کی خاطر اس کے اوپر کچرا پھینکا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ بکرے کی غلاظت پھینکی گئی. کتنا کچھ حضور کے اوپر اذیتیں نہیں پہنچائی گئی. تو عزیزان گرامی، اسی لیے کہا گیا کہ آپ کی ذات وہ ہے کہ یہ ذات نے سب کچھ تحمل کیا لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے ہر نبی کہتا ہے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ فرما. لیکن حضور کے لیے ارشاد ہے، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. سب دعا مانگتے ہیں شرح صدر کی، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے پہلے ہی سے شرح صدر عطا فرما دیا. سب کو مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، مصطفیٰ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. کون بندہ ہے جو رضا خدا نہیں چاہتا؟ ہر بندہ رضا پروردگار چاہتا ہے. سب چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے, تو بس دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی اگر اللہ راضی ہو جائے. اور اگر اللہ راضی نہ ہو تو نہ دنیا نہ آخرت کوئی بھی سعادت مند نہیں ہوگی اگر اللہ راضی نہ ہو. اگر اللہ راضی ہو جائے تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کہ اللہ کو ہم نے راضی کر لیا. تو سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں, سارے انبیاء رضا الہی چاہتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اے حبیب ہم آپ کو ایسی نعمت عطا کرنے والے ہیں جسے لے کر آپ راضی ہو جائیں گے. جسے لے کر مصطفیٰ راضی ہو جائیں وہ کون سی دولت ہے آپ بتائیے, مجھے آپ بتائیے کہ وہ کون سی دولت ہے جو دامن مصطفیٰ میں رکھ دی جائے تو مصطفیٰ جیسا نبی وہ دولت لے کر راضی ہو جائے گا, رضا رضا حاصل ہو جائے اور مصطفیٰ راضی ہو جائے. جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خالی صرف یہ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے, یعنی جس کے صدقے میں کائنات بنی وہ مصطفیٰ ہے. کہ لو لاکھ لما خلقت الافلاک, کہ مصطفیٰ تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو خلق ہی نہ کرتے. تو جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو اس کائنات میں کون سے ایسے قیمتی موتیاں ہیں کہ جو مصطفیٰ کے دامن میں رکھ دی جائیں تو محمد جیسا نبی ان موتیوں کو لے کے خوش ہو جائے گا. سمندر کی گہرائیوں میں, آسمان کی بلندیوں میں, فضا کی وسعتوں میں, کون سی ایسی شے ہے زمین و آسمان کے خزانے میں اور آسمانوں میں, زمین میں, چاند ستاروں میں, وہ کون سی گراں بہا چیز ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ وَلَّا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ, تمہارا رب تمہیں اے مصطفیٰ ایسی دولت عنقریب دینے والا ہے جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے اللہ سے. تو وہ کون سی چیز ہے, اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے؟ ان سے بڑھ کے اور کون سی چیز ہے کہ جسے مصطفیٰ کے دامن میں رکھ دی جائے تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے؟ تو وہ کون سی شے ہے, وہ کون سی شے ہے جو مصطفیٰ کو اللہ عطا کرنے والا ہے؟ لیکن جب عطا کی منزل آئی تو لفظیں بھی نہیں بدلی اور کہا اے مصطفیٰ اب دامن کو پھیلاؤ ہم عطا کرنے والے ہیں. اور جب عطا کی منزل آئی تو کہا انا اعطینا کالکوثر, کہ اے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. یعنی کوثر فاطمہ زہرا دامن مصطفیٰ میں نہیں آ رہی تھی بلکہ علم لیے ہوئے حسن آ رہے تھے, شجاعت لیے ہوئے حسین رہے تھے, عبادت لیے ہوئے سید سجاد آ رہے تھے, معاصر لیے ہوئے محمد با, ذریت مصطفیٰ آ رہی تھی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب خلیل کی دعا یہی تھی کہ پروردگار مجھے مسلمان بنا دے, وہ من ذریتنا امتن اور میری ذریت کو بھی مسلمان بنا دے. تو اسی طرح سے جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس نبی کی بھی دعا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے مجھے اخلاق سے آراستہ کیا, جس طرح تو نے مجھے توحید سے آشنا کیا, جس طرح تو نے مجھے بندگی سے آشنا کیا, میری اولاد کو بھی بندگی سے آشنا کر دے, میری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکا لے پروردگار. سب نبیوں کی یہی خواہش ہوتی ہے. اب گفتگو کو مختصر کیا کہ تمام انبیاء میں ہمارے نبی میں فرق یہی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے آل سے نوازا, لیکن ہمارے نبی کو خصائص مصطفیٰ میں یہ بات ہے, یعنی خصائص النبی میں یہ بات ہے کہ نبی کو جیسی آل عطا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی آل کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئی. یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے کہ نبی کو نبی کے جو اسرہ ہے اسرت النبی جو ہے یا خاندان نبی سارے خاندانوں سے افضل ہے. نبی کا گھرانہ ہر گھرانے سے افضل ہے. جس طرح نبی پوری دنیا میں سب سے افضل ترین ذات کا نام ہے اسی طرح ان کا خاندان ساری دنیا کے خاندانوں میں افضل ترین خاندان ہے. ان کی اولاد ساری اولادوں سے افضل ہے. ان کے بچے تمام دنیا کے بچوں سے افضل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ فرزندان مصطفیٰ حسن و حسین ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. فاطمہ زہرا جو دختر نبی کریم ہے اسے خاتون جنت کہا گیا کیونکہ نبی کی بیٹی کو خاتون جنت کہا گیا. نبی کے بیٹوں کو جوانان جنت کا سردار کہا گیا اور نبی کے نفس کو سردار بہشت کہا گیا. یہ خلاصہ ہے کہ جیسی آل ہمارے نبی کو ملی ایسی آل کسی کو بھی نہیں ملی, کسی نبی کو نہیں ملی. جناب نوح پکارتے رہے پروردگار ان ابنی من اہلی, یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. آواز آئی لیسا من اہلی, یہ آپ کا بیٹا تو ہے لیکن آپ کے اہل سے نہیں ہے. تو عزیزان گرامی آل ہونا اور بات ہے, اہل ہونا اور بات ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے صرف آل نہیں دی بلکہ ایسی آل دی جو اہل کہلائی, یعنی آل بیت اصل میں اہل بیت نبی ہے. دنیا ابھی مرتبہ اہل بیت کا سمجھی نہیں ہے. اہل بیت کو صرف آل بیت سمجھا جاتا ہے. فاطمہ زہرا کو بیٹی سمجھا جاتا ہے. یہیں سے وہ بات ہے کہ جو دنیا نے سمجھا نہیں ہے مرتبہ کیا ہے. یوں سمجھے جیسے آل نوح ہے, جیسے آل خلیل ہے, ویسے ہی آل مصطفیٰ ہے. جیسے نوح کے بیٹے ہوتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے, جیسے ابراہیم خلیل کی اولاد ہے, ویسے ہی رسول اللہ کے بھی بیٹے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ آل ہے, بیٹے ہونا آل ہے عزیزان گرامی, لیکن اہل بیت ہونا یہ اور بات ہے. فخر رازی کہتے ہیں کہ اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے جن کا کردار نبی کے کردار سے ملتا ہے وہ اہل ہے, اور جن کا کردار نبی کے کردار سے نہیں ملتا ہے وہ اہل نہیں ہے. خون ہونا اور بات ہے, کردار میں ہم آہنگی ہونا یہ اور بات ہے. تو عزیزان گرامی یہ صرف وارث خون نبی نہیں تھے, وارث حلم نبی بھی تھے, وارث اخلاق نبی بھی تھے, وارث فضیلت نبی بھی تھے, وارث کردار نبی بھی تھے. فاطمہ زہرا صرف بیٹی نہیں تھی, حسن و حسین صرف بیٹے نہیں تھے, بلکہ یہ اس کردار کے حامل تھے, اس نور کے حامل تھے, ان فضیلتوں کے حامل تھے, وہ دین کے ذمہ دار تھے. نبی کیوں چاہتے تھے انہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دین مصطفیٰ کو کے نگہبان تھے. اس لیے کیونکہ یہ وارثان دین مصطفیٰ تھے, اخلاق و کردار مصطفیٰ کے حامل تھے. اسی لیے تو ام المومنین کہتی تھی اعلمکم علی, تمہارے درمیان سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے. اغزاکم علی, تمہارے درمیان سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے. اور میں جملہ کئی مرتبہ نقل کر چکا ہوں ڈاکٹر شریعتی کا کہ علی ابن ابی طالب کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے. وہ مجبوری یہ ہے کہ مسلمانوں کو سنت نبی چاہیے, مسلمانوں کو سیرت رسول چاہیے, اور سنت نبی سیرت رسول اصحاب کے آئینوں میں کرچی کرچی شکل میں ہے. یعنی یہ ایک حصہ نبی سیرت نبی کا ملتا ہے کہیں پر تو کہیں نہیں ملتا, کہیں پر یہ تصویر ملتی ہے تو کہیں وہ تصویر نہیں ملتی, کہیں باہر کی زندگی نبی کی ملتی ہے تو گھر کی نہیں ملتی, گھر کی زندگی معلوم ہوتی ہے تو باہر کی زندگی نہیں معلوم ہوتی. علی ابن ابی طالب سنت نبی کا ایسا مکمل آئینہ ہے کہ جس میں پوری تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے. یعنی سیرت نبی کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں لاکھوں دروازوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک
ایک ہی ذات کے اندر گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، میدانوں کی زندگی، محراب کی زندگی، مسجد کی زندگی، منبر کی زندگی، ساری زندگی نبی کی ایک ہی آئینے میں آپ کو مکمل معلوم ہو جائے گی کہ نبی کی بعثت سے لے کر آخری آنکھ کے بند ہونے تک پوری زندگی مصطفیٰ کی دیکھنا ہو تو علی کے آئینے میں دیکھ لیجئے، کیسے مصطفیٰ اٹھتے تھے علی کی طرف دیکھو، کیسے مصطفیٰ بیٹھتے تھے علی کے، کیسے مصطفیٰ فیصلہ کرتے تھے وہ علی کی طرف دیکھو۔ اسی لیے تو ام المومنین نے کہا تم نے سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے، سب سے زیادہ سنت نبی سے واقف علی ہے، یہ ہے علی ابن ابی طالب کو ماننا ہماری نفسانی خواہش کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کہہ رہا ہے اس لیے مان رہے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ ہم ان کی پارٹی سے ہیں اس لیے ان کی بات مان رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم ان کی پارٹی سے ہیں، ان کے جھنڈے کو اٹھائیں گے، آپ کہیں ہم ان کی پارٹی کے ان کے جھنڈے کو اٹھائیں گے، نہیں عزیزان گرامی، جو بات اللہ نے جس کا جو مقام رکھا ہے اس کو اس مقام کا قائل ہونا یہ اللہ کو ماننے کے برابر ہے، اور اگر اللہ نے جو رتبہ جس کا جو دیا ہے اس کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ ہم نہ اپنی طرف سے کسی کو بڑھا سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کسی کو گھٹا سکتے ہیں، ہم نہ کسی کو اونچا کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نیچا کر سکتے ہیں۔ جو مقام اللہ نے بتایا ہے، جو مقام حضور کی ذات نے بتایا ہے، بس ہم کو اسی پہ چلنا ہے، ہماری نظر حضور کی طرف ہونا چاہیے۔ حضور جس کا احترام کریں ہم اس کا احترام کرنا ہے، جس کو رسول اپنی بزم میں بلائیں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، حضور جن کو اپنی بزم سے اٹھا دیں ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہماری نظر حضور کی طرف ہونا چاہیے۔ حضور جن کو اٹھا دیں ہم ان کی طرف نہ دیکھیں، اور جس کو حضور اپنی بزم میں بلا لیں، اپنے سینے سے لگا لیں، اپنی آغوش میں بٹھا لیں، ہماری توجہ ان کی طرف ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جس کی طرف حضور کی توجہ اسی طرف ہماری توجہ، اور جس سے حضور رشتہ توڑ لیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جس سے حضور صورت موڑ لیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس یہی ہے ذات مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی، جن لوگوں کو ذات مصطفیٰ سے محبت تھی انہوں نے ان کی آل سے بھی محبت کی۔ اب بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دل و جان سے آل مصطفیٰ پر اپنی محبتوں کو نچھاور کرتے ہیں، کس لیے نچھاور کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو مصطفیٰ سے محبت ہے، مصطفیٰ سے محبت ہے، لہٰذا ان کی آل سے بھی محبت ہے۔ اور جن لوگوں کو مصطفیٰ سے دشمنی تھی انہوں نے ان کا بدلہ ان کی آل سے لیا، ان کی آل نے کیا کیا تھا؟ بس یہ کہ جنگ بدر میں جن کے باپ مارے گئے تھے، یہ یزید نے یہی تو کہا تھا کہ آج اگر ہمارے آبا و اجداد یعنی بدر و احد کے مقتولین اگر زندہ ہوتے تو آئے وہ دیکھیں کہ ہم نے اولاد مصطفیٰ سے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا ہے جن کو بدر و احد میں علی نے قتل کیا تھا۔ مارے گئے احد میں ادھر لشکر کفر تھا، ادھر لشکر اسلام تھا، حضور کے لشکر میں علی نے تلوار چلا کر کتنے ایسے کفر کے بڑے بڑے سرغنوں کو قتل کیا تھا، انہی کی اولادوں نے امام حسین سے بدلہ لے کر یہ کہا کہ ہمارے آبا و اجداد پر جو علی نے حملہ کیا تھا بدر و احد میں، آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا ہے آل مصطفیٰ سے، اور بنی ہاشم سے ہم نے بدلہ چکا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ امام حسین علیہ السلام کا شام کے سرحدوں میں داخل ہو رہا تھا تو کسی شخص نے آ کے پوچھا، سید سجاد یہ بتاؤ کہ جیت کس کی ہوئی ہے، بس یہ بتا دو کہ جیتا کون ہے، تم لوگ تو اسیر بنا کے لائے گئے ہو، تمہارے جوان قتل کر دیے گئے، تمہارا لشکر قتل کر دیا گیا، جبکہ یہ 72 تھے وہ 30,000 کا لشکر تھا۔ لیکن سید سجاد نے بس اتنا کہا کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں عزاں ہونے والی ہے، اگر عزاں میں مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا تو سمجھ لینا، اگر نام محمد آ جائے عزاں میں تو سمجھنا جیت ہماری ہوئی ہے، اگر عزاں سے نام محمد ہٹا لیا گیا تو سمجھنا ہم ہار گئے۔ کیوں اس لیے کہ یزید نے کہا تھا کہ ہم بنی ہاشم کا نام اذانوں سے مٹا دیں گے، یزید نے کہا تھا کہ ہم بنی ہاشم کے فرد کا نام اذان سے ہٹا دیں گے. کیوں اذان میں ایک شخص کا نام لیا جاتا ہے جس کا نام محمد تھا؟ تو کہا کہ یہ نام مٹا دینا چاہیے, یہ نام ہٹا دینا چاہیے. اور کربلا کی جنگ ہوئی تھی عظمت مصطفیٰ کے لیے. عزیزان گرامی, امام حسین نے کیا کہا تھا مدینے سے نکلتے وقت, میرے کربلا جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا اسیر و بصیرت جدی و ابھی, میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا رسول اللہ کے نقوش کو اجاگر کروں, اس لیے میں کربلا جا رہا ہوں. مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے عزیزان گرامی. سنت نبی کو بچانا مجلسوں کا مقصد ہونا چاہیے, نہ کہ سنتوں کو پامال کیا جائے مجلسوں کے ذریعے. مجلسوں کا مقصد سیرت نبی کی حفاظت ہونا چاہیے, ذات مصطفیٰ کی حفاظت ہونی چاہیے, جس کے لیے امام حسین نے قربانیاں دی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس سے جنگ لڑی گئی؟ مصطفیٰ کے ماننے والوں سے جنگ لڑی گئی, یا مصطفیٰ کا نام جو اذانوں سے مٹانا چاہتے ہیں ان سے جنگ لڑی گئی؟ ان سے جنگ لڑی گئی جو نام مصطفیٰ کو نکال دینا چاہتے تھے. مصطفیٰ کے دشمنوں سے جنگ لڑی گئی ہے. اب جو بھی مصطفیٰ کے دشمن ہوں گے وہ حسین کے دشمن ہیں, جو محمد کے دشمن ہے وہ حسین کے دشمن ہے, جو اللہ کے دشمن ہے وہ حسین کے دشمن ہے. اللہ سے دشمنی کر کے کوئی حسین کا دوست نہیں بن سکتا, کوئی مصطفیٰ سے رشتہ توڑ کر حسین سے رشتہ نہیں چھوڑ سکتا. حسین کا رشتہ انہی سے ہے جو مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں, جو اللہ کو ماننے والے ہیں. بس اسی جانے گا. لیکن لوگ جانتے نہیں حقیقت کیا ہے, اور یہ خطیب بتاتے تھوڑے ہی ہیں, یہ عوام کو خوش کرنے والے خطیب ہیں. یہ عوامی خطیب ہے, یہ عوام کو خود خوش کرنا چاہتے ہیں, پبلک کو خوش کرنا چاہتے ہیں. پبلک جو کہے گی وہ پڑھیں گے, پبلک کہے گی یہ پڑھیے تو یہ پڑھیں گے. اسی لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے نا حق کیا ہے. غور فرمائیے, مسجد میں بیٹھنے والا شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے اسی کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت حال کیا. دیکھیے اتنا پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں اتنا بدنام کر دیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ لوگ پتھر لے کے آئے تھے مارنے کے لیے. تو اب اندازہ لگائیے کتنی دشمنی, جتنا بغض بھر دیا تھا. یہ کس نے بھرا تھا؟ دربار کے خطیبوں نے بھرا تھا, جھوٹے ذاکرین نے بھرا تھا, جھوٹی باتیں کہہ کے جن کے سروں پہ شملے بنے ہوئے تھے انہوں نے جھوٹ بات کہی, خازیوں نے جھوٹے فتوے دیے, جس کی وجہ سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حقیقت حال کیا ہے. آپ نے بارہا سنا ہے, اسی پہ واقعے پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب افواہ پھیلا دی جاتی ہے تو مسجد میں بیٹھنے والے, قرآن پڑھنے والے بھی حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے, تو پھر مجلسوں میں آنے والے کیا واقف ہوں گے؟ مسجد کے میں روز آنے والے, قرآن پڑھنے والے, تفسیر بیان کرنے والے بھی کبھی کبھی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے. ایک شخص جب کہ کاروان مصطفیٰ شام میں داخل ہو چکا ہے, ایک شخص مسجد سے باہر نکلتا ہے اور نکل کے یہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا اللہ نے باغیوں سے بدلہ لے لیا, خلیفۃ المسلمین سے بغاوت کرنے والوں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے, کیا ضرورت تھی خلیفہ مسلمین کے خلاف اٹھنے کی؟ دیکھو کیا کیا یزید نے, بچوں کو تمہارے قتل کر دیا نا, ایسے ہی ہوتا ہے تمہارا حال, ایسے ہی ہو. اچھا ہوا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا, کیونکہ خلیفہ مسلمین کے خلاف تم نے کیوں بغاوت کی؟ یعنی وہ یزید کو خلیفہ ماننے تیار تھا, لیکن جس کا کٹے ہوئے سر جن کے نیزوں پہ بلند ہوئے تھے ان سے واقف نہ تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کاٹے گئے ہیں. اتنا انسان غافل ہوتا ہے عزیزان گرامی, اتنی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ قرآن پڑھنے والے بھی حق سے واقف نہیں ہو پاتے کہ حقیقت کیا ہے. سامنے کٹے ہوئے سر ہے, جن سے بات کر رہا ہے وہ سید سجاد ہے, وہ آل مصطفیٰ امام اہل بیت ہے, خاندان اہل بیت کا امام ہے, امام اہل بیت سے یہ ایسے گفتگو کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ بھائی تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں. ابھی تم مسجد سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں. تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. تم نے قرآن پڑھی؟ کہا. تم نے قرآن میں کیا یہ آیت نہیں پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تم نے لفظ اہل بیت نہیں پڑھا قرآن میں؟ کہاں پڑھا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربا, کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو, تم اقربا کو نہیں جانتے. کہا ان آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہا یہ اہل بیت کی آیت میں نے پڑھی ہے, اقربا کی آیت میں نے پڑھی ہے, ذوی القربا کی آیت میں نے پڑھی ہے, لیکن ان آیتوں کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ تو ایک مرتبہ سر کو جھکا کے سید سجاد نے کہا, بھائی جو تم اہل بیت کا ذکر قرآن میں پڑھے ہو وہی اہل بیت ہم ہیں. جو ذوی القربا کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہم ہی ہیں, اور جن کی مودت اجر رسالت قرار پائی ہے وہ ہم ہی ہیں. تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے. وہ جو نیزے پہ سر دیکھ رہے ہو یہ فرزند رسول مصطفیٰ کے فرزند حسین کا, اب سر و سینہ پیٹنے لگا اور سید سجاد کے پہ, یعنی اس کو اتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو اسیر آئے ہیں یہ کون ہیں, جس کا خاندان کربلا میں شہید ہوا وہ کون لوگ ہیں, اور جن کا سر بلند کیا گیا ہے نیزے پہ یہ کس کا سر ہے. اتنا واقف نہیں تھے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ کون ہے. جب یہ پتا چلا تو ایک مرتبہ پیروں پہ گر گیا, کہا مجھے معاف کر دو, میں غلطی پہ تھا, میں خطاوار تھا, میں گناہگار تھا, آپ مجھے معاف کر دیجئے, ہو سکا تو میں لیٹ جاتا ہوں, قافلے سے کہیے میرے اوپر سے گزر جائے, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ کی توہین کر کے زندہ رہوں. بس یہ کہ سید سجاد نے اس کو سینے سے لگا لیا, شیخ ہم نے تمہیں معاف کر دیا, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, یہ حکومت کی افواہیں تھیں جس کی زد میں تمہارے جیسے نیک افراد بھی آ گئے. اے شیخ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نہیں جانتے یہ جو بیویاں اسیر بنا کے لائی گئی ہیں یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہے جو گھر سے کبھی بے پردہ باہر نہیں آئی, آج ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہیں, یہ بیویاں اسیر بنا کے لائی گئی ہیں. لیکن ہاں کس طرح سے, جس طرح سے روم کے قیدیوں کو لایا جاتا ہے کہ بس ایک چھوٹا سا کپڑا سر پہ بندھا ہوا ہے, چادر و مخنا چھینا گیا ہے, اور جو ہے اس طرح سے جیسے جو ہے ایک کپڑا جو قیدیوں کو باندھ کے روم کے قیدیوں کو لایا جاتا تھا, اٹالی سے قیدیوں کو لایا جاتا تھا, اس طرح سے آل مصطفیٰ دربار میں آ رہے تھے جیسے روم کے قیدی داخل ہو رہے ہو, جیسے کوئی غیر مسلمان ہو کہ اسلامی حکومت میں صرف ایک کپڑا ان کے سر پہ ڈال دیا گیا تھا اور کچھ نہیں تھا, بلکہ اس طرح سے آ رہے تھے کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کے اپنے آپ کو سکڑ رہے تھے, سر کو جھکائے ہوئے تھے کہ ہاں اس حالت میں کبھی غیروں کے مجمع میں ہم داخل نہیں ہوئے. لیکن یہ بیویاں کہ جب سوار ہوئی تھی مدینے میں تو ان کے لیے خناتیں رکھی گئی تھی تاکہ ان کا خد و قامت بھی دکھائی نہ دے, لیکن دربار شام میں ایسے داخل ہوئے کہ سب مجمع عام نے دیکھا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ مصطفیٰ کی نواسیاں ہیں جو بے مخنو چادر دربار میں داخل ہو رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ. پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما, مریضوں کو شفا یاب فرما, حج زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگارا جنت البقیع کی تعمیر نو فرما اور بیت المقدس کو آزاد فرما, منجی عالم بشریت کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم کی طرح